الوداع مولا رضا، الوداع مولا رضا، الوداع 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 مولا رضا.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الأهل آدم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دمل درود بيجي محمد وعلى محمد. أيضا محترم، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب خدا ہونے کے عنوان سے راہ ہدایت کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے، اور قرآن مجید کے اسلوب سے آشنائی حاصل کیے بغیر قرآن مجید سے ہدایت کا حصول ممکن اور مشکل، یوں کہوں کہ اگر مشکل ہے اور ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب تک قرآن سے اور اس کے مزاج سے آگاہی نہیں ہوگی، انسان در حقیقت اس کے اس عظیم پیغام سے آشنائی حاصل نہیں کر سکتا. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے اور رابطے کو مضبوط کریں، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے. اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں قرآن سے بہت زیادہ استدلال نظر آتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت برحق کو ثابت کرنے کے لیے خود امام رضا علیہ السلام نے مختلف گفتگو اور مناظروں میں بہترین استدلال پیش کیے ہیں. آج ہی ایک مناظرہ میں پڑھ رہا تھا، امام کے اہل سنت کے علماء سے تھا، تو اس میں امام نے 12 آیات مسلسل تلاوت کی ہیں، اور آخر میں وہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اگر کہیں حق ہے تو وہ صرف اہل بیت نبوت کے پاس ہے. بس اس بنا پر امام رضا علیہ السلام کی سیرت ایک جامع سیرت نظر آتی ہے. جامع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو جو اس زمانے کے سیاسی حالات تھے، اس ناظر سے امام کو ایک وسیع میدان نصیب ہوا، اور اس میدان میں آپ نے مختلف انداز سے، مختلف اسلوبوں اور روش سے، اور مختلف جہاد سے اہل بیت کا اور قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. خود یہ سفر جو مدینہ سے اور مشہد تک، یا مرو، اس زمانے میں مرو زیادہ مشہور تھا، مشہد بعد میں مشہور ہوا ہے، یہ سفر خود مکتب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کرنے والا تھا. اور در حقیقت وہ پروپیگنڈا بنو امیہ بنو عباس کا کہ یہ آل محمد جو ہیں، جیسا کہ یزید کا ایک نظریہ تھا کہ بنو ہاشم نے اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے اور اقتدار پر قابض ہونے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا. فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. اب یہ اس طرح کی تبلیغات کی جا رہی تھی. اس سے پہلے مولا کائنات پر سب و شتم کیا جا رہا تھا، اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، پھر کربلا کا واقعہ، اور اسی طریقے سے دوسرے وہ تمام سیاسی حربے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے جاتے رہے. پھر بنو عباس کا زمانہ آیا کہ جنہوں نے ایک نئے انداز سے اہل بیت کے نام پر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے حکومت کے ایک خاص روش قرار دی, اور اس روش کے ذریعے سے اتنا ظلم کیا کہ اہل بیت نے کہا کہ بنو امیہ کا زمانہ شاید واپس آ جائے. اس زمانے میں کم ظلم و ستم تھے بنسبت بنو عباس کے, کہ جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام کو جو موقع نصیب ہوا ہے, اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مکتب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے, اور مکتب تشیع کی ان بنیادوں کو کہ جو در حقیقت پس پردہ چلی گئی تھی بنو امیہ بنو عباس کے پروپیگنڈے کے زمانے میں, یا لوگوں کی عدم معرفت کے نتیجے میں, یا سیاسی حالات اس قسم کے تھے کہ لوگ اس اصل بنیاد اور اساس کو نہیں سمجھ سکے تھے, جس کو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں اپنی ایک حدیث کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. اور اس پورے سفر میں میں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا, پھر ظاہری ولی عہدی اختیار کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کے مختلف مذاہب و مسالک سے مناظرے ہوئے ہیں, مختلف بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں, اور پھر وہاں پہ امام رضا نے یوں کہوں کہ اگر دہریے تھے تو دہریوں کو ان کے حساب سے, اگر اہل کتاب تھے تو ان کے کتاب سے, مسلمان تھے تو ان کو قرآن سے جواب دیے, اور یہاں تک سب یہ کہنے مجبور ہوئے کہ اگر کوئی حق ہے تو وہ آل محمد کے پاس ہے. اور بہت ہی خوبصورت مناظرے ہیں امام رضا علیہ السلام کے. میں نے کہا ایک مناظرہ کہ 12 آیات مسلسل, یعنی امام مجال نہیں دے رہے سامنے والے کو, اور جو بادشاہ وقت ہے, حاکم وقت ہے, اس کی کوشش یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو عظمت اور محبت دلوں میں ہے, جس کو امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ وہ فضیلت جو ہمیں دی گئی ہیں خدا نے عطا کی, ان میں سے ایک کیا ہے, وہ المحبۃ فی قلوب المؤمنین, کہ ہماری محبت لوگوں نے خدا کے دل میں قرار دی ہے. اس بنا پر اس محبت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی حربے استعمال کیے. ایک حربہ یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو ولایت عہدی کی پیشکش کی گئی, اور دنیا بھی یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اپنی اس سیاسی ہتھ کنڈے سے کہ دیکھو آل محمد جو تھے جب تک اقتدار نہیں تھا لہٰذا یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے, خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے, ہم نے ان کو جیسے ہی دعویٰ دی انہوں نے بیک کہہ کے قبول کر لیا. امام رضا جانتے تھے کہ اس کا کیا جھانسا ہے, اور یہ کیا جھانسا دینا چاہتا ہے, اصل سبب کیا ہے. امام رضا نے قبول نہیں کیا کہ میں قبول نہیں کروں گا. اب اس نے کہا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو پھر تلوار سے فیصلہ ہوگا, یعنی امام کو قتل کی دھمکی دی ہے. امام دیکھیے شہید ہونا چاہتا ہے, امام راہ خدا میں شہادت کو پسند کرتا ہے. ایسا نہیں کہ امام خوف کا شکار ہے, ترس کا شکار ہے, نہیں, امام خوف و ترس سے بالا تر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام چاہتا ہے کہ اپنی زندگی سے جہاں تک ہو سکے شجر اسلام کی آبیاری کرے, اور اگر زندگی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی موت اور شہادت شجر اسلام کی آبیاری کا سبب بن جائے تو امام بہترین موقع تلاش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی شجر کی آبیاری کر سکے. بس امام نے دیکھا کہ اب تلوار سے فیصلہ ہوگا. اب امام نے کہا ایک شرط پہ قبول کروں گا, اور وہ شرط کیا تھی کہ ولایت عہدی قبول کرتا ہوں لیکن کسی بھی سرکاری کام میں دخل نہیں دوں گا, نہ کسی کو عزل کروں گا, نہ کسی کو نصب کروں گا, نہ کسی کے نامے پہ سگنیچر کروں گا, نہ کسی کو ہٹاؤں گا. وہ بھی بے وقوف تھا, اس نے بھی قبول کر لیا. امام نے اپنی شرط کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ ہم آل محمد اقتدار نہیں چاہتے, یہ جو ہم پر ظلم ہوا ہے یہ ہم پہ تلوار کے زور پر در حقیقت منوایا جا رہا ہے. اور جب ولایت عہدی قبول ہو گئی اور یہ شرط امام کی زبان زد خاص و عام ہو گئی تو اب لوگ چیمہ گوئی کرنے لگے, بھئی یہ کیسی ولایت عہدی ہے, یہ کیسا مسئلہ ہے, یہ کیسی وصایت ہے, یہ کیسی نیابت ہے کہ جناب آپ ولی عہد بھی ہیں اور نہ کسی کو عزل کرتے ہیں, نہ کسی کو نصب کرتے ہیں, نہ کسی کو قبول کرتے ہیں, نہ کسی کو رد کرتے ہیں. یہیں سے امام نے در حقیقت اس کو اسی کی یوں کہوں روش کے ذریعے سے شکست, جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے سامنے جو مد مقابل طاقتیں تھیں ان کو مجبور کیا, وہ جب راضی ہو گئے اور امام نے جب شکے لکھ دی صلح نامے کی تو اپنی اسی صلح کے ذریعے سے جو نقاب پڑی تھی اسے الٹ کے رکھ دیا. اہل بیت علیہ السلام کو یہ موقع جہاں میں ملا ہے. اور بات آ گئی تو صرف عرض کرتے چلوں کہ امام نے مکتب تشیع کو توحید کے ساتھ قرار دیا ہے, توجہ رکھے گا. اب چونکہ فاصلہ ہو چکا تھا رسول اللہ سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک, تقریباً 200 سال کا یہ فاصلہ ہے. تو اس زمانے میں امام چاہتے ہیں کہ مکتب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کریں. اور نیشاپور سے سواری جا رہی تھی, وہ مشہور و معروف حدیث ہے, لوگوں نے کہا یہ اپنا رسول اللہ, آپ فرزند رسول خدا ہیں, چونکہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ کے فرزند ہیں. اور ہم نے جو حکومت لی ہے, بادشاہ وقت نے اعلان کیا تھا, ہم نے جو حکومت لی ہے وہ اسی لیے لی ہے کہ ہم آل محمد کا حق دینا چاہتے ہیں. اور بادشاہ وقت نے, حاکم وقت نے یہ چاہا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو فدق دینا چاہتا ہوں, فدق کی طرح حدود عربہ مجھے بتا دیں. اب امام نے جب اس کو حدود عربہ بتانا شروع کیا تو ایک دفعہ طوطے اڑ گئے جی, دن میں ستارے نظر آنے لگے کہ آپ تو چاہتے ہیں میری پوری مملکت پر قبضہ کر لیں, میری پوری مملکت آپ لینا چاہتے ہیں. امام نے کہا دیکھو فدق یہ ہے, تم یہ نہ سمجھو کہ فدق کوئی چند کھجوروں کے درخت پر مشتمل ایک باغ کا نام تھا, در حقیقت فدق ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو آل محمد کے لیے ہمیشہ جگمگاتی رہے گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر وہاں پہ جب لوگوں نے کہا یار اپنا رسول اللہ آپ بتائیے کہ کوئی حدیث بیان فرمائیے, یہاں پر امام نے بتایا کہ صحابی اور ہوتا ہے اور آل اور ہوتی ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا, توجہ رکھیے گا, اور اس صحابی کے اس راوی کی روایت کو قبول کی جاتا ہے جو ثقہ ہوتی ہے, سچا ہوتا ہے اور من کا پکا ہوتا ہے اور ولایت پر ایمان پر ہوتا ہے. امام نے کہا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم سے سنا, انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام صادق سے سنا, امام صادق نے امام پنجم سے سنا, امام پنجم نے امام چہارم سے سنا, امام چہارم نے امام حسین علیہ السلام سے سنا, امام حسین نے امام حسن سے سنا, انہوں نے امیر المومنین سے سنا, امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے لوح محفوظ میں دیکھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی, کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ امان پا جاتا ہے. اب یہاں پہ امام نے کیا کہا, یعنی جتنے بھی راوی ہیں وہ سب معصوم ہیں, غیر معصوم یا کوئی نہیں. اس لیے کہ عام راوی ہوگا تو وہ کہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, لیکن جب سلسلہ نسب جو ہے, سلسلہ رواج جو ہے رسول اللہ تک پہنچتا ہے ان معصوم ہستیوں کا, تو رسول اللہ کہتے ہیں میں نے کسی اور سے نہیں سنا, میں نے جبرائیل سے سنا ہے, کہ جبرائیل کہتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہے. پھر سواری آگے چلتی ہے, پھر امام ارشاد فرماتے ہیں مولا کچھ اور فرمائیے. امام کہتے ہیں بے شرطہ و شروطہ, لیکن اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی اور عذاب خدا سے امان پانے کی شرط و شروط ہیں, اس کی کنڈیشنز ہیں, اس کے کچھ لوازمات ہیں, اور ان شرط و شروط میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. یعنی توحید کو امامت کے ساتھ متصل قرار دیا ہے کہ جہاں پر بھی امام کو موقع ملا ہے. تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک جامع سیرت نظر آتی ہے کہ جس میں امام مختلف یوں کہوں کہ جہاد پر تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مولا علی کے بعد خوارج کا ایک فرقہ پیدا ہوا, امام حسین کی شہادت کے بعد جبریہ عقائد رکھنے والے کے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کراتا ہے, یزید تو بیچارہ بے قصور تھا, جیسے کہ آج یزید کے سالے جو ہیں وہ یزید کی وکالت کر رہے ہیں, اس زمانے میں بھی یزید کے چیلے اور سالے موجود تھے کہ جو اس کی وکالت کر رہے تھے. بھئی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیا اللہ نے کرایا ہے, اللہ کے علم میں یہ پتہ ہلے گا تو ہلے گا, اب اس میں پتے کے قصور, لہذا جو کچھ بھی کرایا ہے وہ کس نے, اللہ نے کرایا, یہ جبریہ عقائد رکھنے والے. اور پھر ہر زمانے میں امام کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی یہ مشینریاں کوشش کرتی تھی کہ فکری انحراف پیدا کریں لوگوں میں اور امام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کریں, اور اس کے لیے وہ ایسے افراد تیار کرتے تھے شبہ ایجاد کرنے والے اور اعتراض کرنے والے اور غیر مستند گفتگو کرنے والے افراد اہل ایمان کے درمیان ان کو مقرر کیا جاتا تھا, وہ جا کے شبہ ڈالتے تھے, مشتبہ گفتگو کرتے تھے, جس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہو گئے. جیسے کہ آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ممبروں پر اور یوں کہوں کہ عزاداری میں ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو شبہ ایجاد کرتے ہیں اور تعلیمات قرآن و اہل بیت کے صریحاً خلاف صراحت سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے منمانے عقائد کو بیان کرتے ہیں. ابھی بنو امیہ بنو عباس کی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں, اسی لیے تو پیدا ہوئے نا, اہل بیت کو قید و بند میں رکھا گیا, ظلم و ستم کے نشانہ بنایا گیا, پابندیاں کی گئیں, پہرے لگائے گئے تاکہ لوگ نہ پہنچیں, دوسری طرف اہل بیت بھیا ظلم و ستم کہ رتبکم اللہ, جو اللہ نے آپ کے لیے مرتب کیا تھا اس سے آپ کو دور کر دیا, آپ پہ ظلم کیا, آپ پہ ستم کیا. تیسری طرف کلچر کا ظلم، آئیڈیالوجی کا ظلم، نظریات کا ظلم، یہ کہ اپنے مانے مانے افراد کو بھیجا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک نظریہ جو ہے ایک شخص کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، ایک نظریہ معاشرے میں اس وقت پنپتا ہے، اس وقت راسخ و پختہ ہوتا ہے کہ جب مختلف لاؤڈ اسپیکروں سے در حقیقت کیا کیا جائے، لاؤڈ اسپیکروں سے اتنا پروپیگنڈا کیا جائے، اتنا ذہنی القاء کیا جائے کہ لوگ اسے باور کرنے لگے، لوگ اسے یقین کرنے لگے، ہاں جناب یہ سچ، ایک کہہ رہا ہے، دو کہہ رہا ہے، دس کہہ رہا ہے، ابھی بنو امیہ بنو عباس کی فیکٹریاں یہ کام کر رہی تھیں، توجہ رکھے گا، اور لوگوں کے ذہنوں میں مسلسل شبہ ایجاد کیے جا رہے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں، یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں بھی جو منفی نظریات ہیں، منحرف عقائد ہیں، وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، ایک ممبر، دو ممبر، ایک نوحے، دو نوحے سے نہیں ہے، مسلسل اس پہ کام ہوا ہے، برسوں کام ہوا ہے، تب جا کے یہ انحرافات پیدا ہوتے ہیں اور ڈائیورجن شروع ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب مولا علی پہ سب ختم شروع کیا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن چونکہ مشینری تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، اسلحہ تھا، زور تھا، دبدبا تھا، جاؤ حشمتی، سب کچھ تھا، لہذا اس کو زبردستی منوایا گیا حکومتی مشینری کے ذریعے سے، اور نافذ العمل بنایا گیا، پریکٹیکل کیا گیا کہ مولا علی پہ سب ختم کیا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب بالکل ہی فارغ تھے اور کچھ نہیں تھا، ہاں شام کا جو علاقہ تھا وہ اس لحاظ سے فارغ تھا کہ ہمیشہ سے وہاں پہ ایک حکومت رہی تھی اور حکومت کے اپنے اسباب تھے، اور ان اسباب کی وجہ سے لوگوں کی خاص ایک ذہنی تربیت کی گئی تھی، کیونکہ حکومتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ خاص ذہنی، یوں کہوں خاص سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرتی ہیں، ذہنی تربیت کرتی ہیں۔ ابھی جو گزشتہ حکومت گئی انہوں نے خاص اہداف کے لیے خاص انداز سے تربیت کی ہے، موجود حکومت آئی ہے وہ بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، بھائی ہمیں تو کیا پتا، ہم تو آج ملا ہے، اور یہ کہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہیں گے وہ بھی انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو بنو امیہ نے بھی ذہن سازی کی ہے، معاشرہ سازی کی ہے، انہوں نے افراد کو تیار کیا ہے، اور مختلف جعلی ممبروں سے، جعلی لوگوں سے، جعلی اسکالر سے، جعلی علماء سے در حقیقت منحرف عقائد کو پیدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں 8 سے 10 منحرف گروہ موجود تھے، توجہ رکھیے گا، 8 سے 10 گروہ موجود تھے امام کے زمانے میں، کیونکہ امام کو جب موقع ملا، امام پنجم کو، امام ششم کو، کہ آپ اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں، آل محمد کے مکتب کی علمی بنیادوں کو واضح کریں، تو اب وہاں پر بہت تیزی سے کام ہوا ہے۔ جہاں پر بھی امام کو تھوڑا سا موقع ملا، وہاں پر امام کے نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، نظریات کو لایا گیا، آئیڈیالوجی بمقابلہ آئیڈیالوجی لائی گئی ہے، حتیٰ کہ امام موسیٰ قادم میں جب شہادت ہوتی ہے تو ایک اور گروہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے واقفیہ مذہب۔ واقفیہ مذہب یعنی انہوں نے کہا ساتویں امام کے بعد ہمیں سٹاپ لگا دیتے ہیں، اب ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اور بعض ایسے افراد تھے امام کے، امام ساتویں امام کے، توجہ رکھیے گا، ایسے نمائندے تھے کہ جن کے پاس کروڑوں روپے کی خمس زکوٰۃ اور مالیات اور دوسرے ٹیکس اور ہدایہ اور نذورات جو تھے لوگوں کے وہ موجود تھے۔ جب امام کا جب امام کی شہادت ہوگی ساتویں امام کی، تو اب ان کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، ایسے بھی نائب تھے لعنت اللہ علیہ، ہم تمام نائبوں کو رضی اللہ اور علیہ السلام نہیں کہتے، ہم سب کو واہ واہ نہیں کہتے، ہم سب کو زندہ باد نہیں کہتے، ہاں کچھ مردہ باد بھی نائب تھے، توجہ رکھیے گا، لہذا آج بھی اگر کوئی امامہ لگا کر منحرف عقائد بیان کرے تو ہم اماموں سے دھوکے کھانے والے نہیں ہیں، ہم اصل مطلب اور روح کے پیچھے ہیں کہ اگر یہ روح اور کلام آئمہ کی تعلیمات کے مطابق ہے تو زندہ باد ہے، ورنہ مردہ باد ہے۔ تو اب یہ امام کا نائب ہے، امام کا نمائندہ ہے، وکیل ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس کے پاس موجود ہیں، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، دنیا کی محبت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا، اب یہ گمراہ ہو گیا، اب یہیں سے واقفیہ مذہب شروع ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا کارنامہ یہ تھا، توجہ رکھے گا، یہ تمام وسعت ظرفی و مکانی جو آپ کو نصیب ہوئی، امام رضا کے بعد کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تشیع میں، یہ ہے مقابلہ امام رضا علیہ السلام کا. توجہ کی آپ نے, یعنی بنو امیہ بنو عباس کی 200 سالہ سیاست پہ امام رضا علیہ السلام نے پانی پھیر دیا. کہ ڈائلاگ بمقابلہ ڈائلاگ, گفتگو بمقابلہ گفتگو, امام نے ایسی بنیادیں مستحکم کی کہ رہتی دنیا تک جب تک امام حجت خدا بارواں ہمارا غیبت میں نہیں کیا تھا, امام نے در حقیقت اس کی بنیادوں کو اتنا مستحکم کر دیا کہ تشیع اس کے بعد کوئی رخنہ اندازی نہیں ہو سکی. میرے کی درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر چونکہ امام جانتا ہے کہ میرے فرزند کی غیبت آنے والی ہے, اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے, معاشرہ سازی کرنی ہے, حقائق کو بیان کرنا ہے. بس دو حدیثیں میں سنا کر آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہ ہے امام رضا کا کارنامہ, برترین اور اعلیٰ ترین اور بنیادی ترین آپ کی خدمت یہ خدمت ہے کہ آپ نے تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے. اور بھی اس میں مطالب ہیں, نکات ہیں جو میں یہاں پر واضح نہیں کرنا چاہتا. عزادار بھی موجود ہیں, انجمن بھی آ چکی ہے, اور جو میرا چونکہ وعدہ تھا کہ میں 10 بجے کے بعد آؤں گا, اب جو آنے میں تاخیر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹریفک ہے اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں, اس کے لیے میں آپ سے معذرت کا طالب ہوں. لیکن مولانا نے سے میں نے کہہ چکا تھا کہ وہ کربلا تشریف لے گئے کہ میں 10 بجے کے بعد ہی ممکن ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پہلی ایک حدیث میں سناؤں, امام رضا نے محبت اہل بیت کو ہمارے درمیان مستحکم کیا ہے, محبت اہل بیت کا عاشق بنایا ہے ہمیں. اور امام فرماتے ہیں, من زارنی علی بعد داری و مزاری آتیته یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلص من احوالها. جو محبت میں اس عالم غربت میں میری زیارت اور میرے مزار کے لیے آئے گا, میری زیارت کے لیے آئے گا, میں 3 جگہ اس کی مدد کے لیے آؤں گا اور اسے آخرت کی سختیوں سے نجات عطا کروں گا. اب یہ کیا ہے, محبت اہل بیت کو کہہ رہے ہیں کہ جو محبت کی معرفت کی بنیاد پر میری زیارت کے لیے آئے. پہلا موضوع کیا ہے, اذا تطائر الکتب یمینا و شمالا, جب لوگوں کو نام اعمال سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے, امام رضا کہتے ہیں میں آؤں گا. آپ کو پتا ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نیک لوگوں کے دیے جائیں گے, برے لوگوں کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. امام نے کہا میں اس وقت آؤں گا تمہاری مدد کروں گا. دوسرا مقام کیا ہے, وہ اندس سراتے, اور پولیس سرات سے جب تم گزر رہے ہو گے, امام رضا کہتے ہیں میں اپنے زائر کے پاس آؤں گا. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اور جب تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, جب تمہارا امام تمہارے پاس کھڑا ہوگا. یہ ہے محبت امام کی. ایک دفعہ تم زیارت کے لیے آؤ لیکن معرفت کے ساتھ آؤ. یہ صرف در و دیوار کو دیکھنا نہیں ہے, توجہ رکھے گا, در و دیوار کو دیکھنا نہیں ہے. ایک ہمارے عالم دین مفسر قرآن کہتے ہیں کہ ایک وہابی عالم دین جو ہے وہ امام رضا کے حرم یا کسی امام زادے یا کسی امام کے حرم آیا, تو یہ مفسر قرآن آیت اللہ محسن قراتی موجود تھے. دیکھا کہ وہ جیسے کسی پکنک پوائنٹ پہ آیا ہو اور جو ہے وہ کسی ہسٹوریکل پلیس پہ آیا ہو, تو در و دیوار کو دیکھ رہا ہے, نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے, خطاطی کو دیکھ رہا ہے, یعنی اس کی پوری توجہ جو ہے اس پر ہے. عمدن وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس صاحب مدار سے صاحب مکان سے غافل ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے یہ منظر برا محسوس ہوا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حرم آئمہ کی تعظیم کا حکم قرآن میں خدا نے دیا ہے. ایک دفعہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہاں بھی قرآن بہت کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا قرآن میں موجود ہے. توجہ رکھیے, کہا قرآن میں کہاں موجود ہے, کہا کہ قرآن میں وہاں موجود ہے کہ جب خداوند عالم نے کہا کہ ہم ان کے لیے تابوت سکینہ لے کر آئے. توجہ رکھیے گا, وہ تابوت ہوا گہوارہ کہ جس میں در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تھے, اس کو تابوت کہا جاتا ہے. سکینہ کیوں, اس سے سکون و وقار ملتا ہے. خدا نے کہا یہ تابوت اس لیے ہے کہ اس کو نشانی کے طور پر رکھا گیا تھا تاکہ بعد میں آنے والے اس سے سکون اور وقار اور طمانینت اور اطمینان اور سکون حاصل کر سکے. امام نے کہا, اب یہاں پر مفسر قرآن آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں یہ لکڑی کا تابوت اطمینان دینے والا نہیں ہے, یہ سکون قلب کا نہیں ہے, چونکہ منسوب ہے موسیٰ سے, اس لیے موسیٰ نبی خدا ہے, آیت ہے, خدا کی نشانی ہے, لہذا اس کا دیکھنا بھی مومنے کے دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے. ہم در و دیوار کے پجاری نہیں ہیں, اس در و دیوار میں جو خدا کا ولی اور نبی کا نمائندہ سویا ہے, یہ ہمیں سکون دینے والا ہے, یہ ہمیں سکون دینے والا ہے. اس طریقے سے در حقیقت ہمارے علماء نے دفاع کیا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد.
آل
اور آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوئلہ عن خیار العباد، مولانا سے پوچھا مولا یہ سب سے بہترین بندہ کون سا ہے آپ کی نگاہ میں؟ اب امام کی نگاہ میں یعنی قرآن کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں یعنی اہل بیت، کل اہل بیت کی نگاہ میں. جب بھی ایک امام سے سوال کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ سارے امام اس کو اوکے کریں گے، سارے امام کی تائید ہوگی، اولن محمد و اوسطن محمد و آخرن محمد و کلن محمد، چونکہ سب ایک نور وحی و علم وحی سے مرتزق ہیں، رزق پانے والے ہیں، مرتبط ہیں. اس بنا پر جب امام سے پوچھا جا رہا ہے یعنی قرآن یعنی خدا یعنی اسلام یعنی فطرت، اب امام سے پوچھا سوئل عن خیار العباد، مولا بتائیے سب سے بہترین بندہ آپ کی نگاہوں میں کون سا ہے؟ امام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اب امام چونکہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، امام قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، خصوصاً اس زمانے غیبت میں ہم مؤمنین جو منتظر ہیں امام زمانے کے، ہماری تربیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایک مہدوی معاشرہ، امام زمانے سے محبت رکھنے والا معاشرہ، ایک منتظر معاشرہ، ایک عزاداری کرنے والا معاشرہ، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لوگوں کی صفات کیسی ہونی چاہیے، ان کا بیہیویئر آپس میں کیسا ہونا چاہیے. اب ظاہر بات امام نے منتظر نہیں کہا ہے کہ میں تم منتظرین کے لیے بھیج رہا ہوں، میں تم فلاں صاحب کے لیے بھیج رہا ہوں، امام کا کلام تمام انسانوں کے لیے ہے، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، ایک فرد کے لیے نہیں، تمام فرد کے لیے ہے. لہذا جب امام سے پوچھا جائے مولا بتائیے کہ سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، تو امام اپنے زمانے میں بھی جو انسان ہیں ان کی بھی صفات بیان کر رہے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کی بھی صفات بیان کر رہے ہیں. بس یہ آخری روایت، آپ کی زحمت تمام. امام سے پوچھا کہ بتائیے، امام نے فقالا، امام نے فرمایا الذین اذا احسنوا استبشروا. الذین جہاں پر بھی آتا ہے قرآن میں روایت میں، یعنی اس کے پاس کچھ، اس کے بعد کچھ صفات آنے والی ہیں جن کو آپ نے اختیار کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، دیکھیے آپ کے گھر میں کچھ مزین کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، آویزاں کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز آپ گھر میں لا کے آویزاں نہیں کرتے، ہر چیز آپ زینت نہیں بناتے. گاڑی کا ویل کیپ ہے، آپ اس کو گھر کی زینت نہیں بنائیں گے، اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں لگائیں گے. کیوں بھائی؟ وہ بھی تو گول چیز ہے، بڑی یونیک سی چیز آپ لگا لیں. نہیں، ہر چیز زینت کے لیے نہیں ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا. لہذا امام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارا معاشرہ کس قسم کا معاشرہ ہے، تم کس چیز کو زینت بنا رہے ہو. امام کہہ رہے میں وہ صفات دے کے جا رہا ہوں جو تم نے اپنانی ہے، تمہارا معاشرہ ان سے مزین نظر آئے. تم اپنے گھر کی زینت کے لیے مختلف چیزیں لگاتے ہو، ہر چیز نہیں لگاتے. اسی طرح تم میں وہ صفات ہونی چاہیے، وہ کردار ہونا چاہیے، وہ اخلاق ہونا چاہیے جو اہل بیت تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں. اہل بیت میں، اب اہل بیت نے بتایا یعنی تمام انسانوں کے لیے. اب امام نے کہا الذین، یعنی صفت ہے، یعنی یہ ہیبٹ ہے ان کی. اچھا یہ ہیبٹ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ عادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی صفت ایک دفعہ دو دفعہ عمل سے پیدا نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ اس پر مداومت نہ کی جائے، جب تک کہ اس پر قائم نہ رہ جائے. اور روایت میں ہے کہ ایک سال تک اگر آپ کسی عمل کو انجام دیں بلا ناغا، بغیر کسی چھٹی کے، تو پھر اس کا روحانی اور معنوی اثر آپ میں پیدا ہوگا. ایک سال تک راستے کو پختہ ہو جائے گی. بعض نے 40 دن بھی کہا ہے، وہ الگ ایک مرحلہ ہے، لیکن ائمہ نے کہا ایک صفت کو اپنے اندر راستے کو پختہ کرنے کے لیے جو مدت ہے وہ ایک سال بیان کی گئی ہے، کہ انسان بلا ناغا ایک سال تک اس کو انجام دے، تب جا کے وہ آپ کی جان کا، آپ کی روح کا، آپ کے قلب و ضمیر کا حصہ بنے گی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد صلوات.
الذین اذا احسنوا استبشروا، جب بھی وہ نیک کام کرتے ہیں تو وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. استبشروا یعنی در حقیقت بشارت سے ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں تم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اس اچھے کام کرنے پہ مطمئن نہیں ہو جاؤ، تمہیں مزید اور اچھے کام کرنے ہیں، تمہیں مزید اور آگے بڑھنا ہے. تم اس ایک عہدے کو لے کر، ایک مرتبے کو لے کر در حقیقت تم رک نہیں جاؤ. جیسے اسپورٹ مین ہوتا ہے، اسپورٹ مین کیا ہوتا ہے، ایک مقابلہ جب جیت لیتا ہے تو اگلے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے. اسپورٹ مین کی جو زندگی ہوتی ہے وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. امام کہتے ہیں ایک منتظر کی زندگی کیا ہے، جب ایک اچھا انجام دے دی، کہو کہ اچھا تم نے اچھا کام کیا، لیکن اس پر رکنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے. اللہ دین اذا احسن و استغفروا و اذا اساءوا استغفروا، اگر کبھی ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے عمل میں دیکھیں کہیں ہم سے کوئی خطا کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً خدا کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور اس کو ریموو اور ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری صفت جو امام نے بنائی، واذا اعطوا شکروا، جب بھی انہیں کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں. کوئی اسکل ملی، کوئی نعمت ملی، کوئی درجہ ملا، کوئی گریڈ ملا، کوئی عہدہ ملا، کوئی منصب ملا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نعمتیں خدا کی. روز قیامت خدا آپ سے پوچھے گا، یہ گریڈ آپ کو دیا، یہ منصب آپ کو دیا، یہ اختیارات آپ کو دیے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، لوگ آپ سے ایڈوائز لیتے تھے. بہت سے لوگ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں، بہت سے لوگ مشورے کے ذریعے مدد کرتے ہیں، بہت سے لوگ مثلا کسی اور انداز سے مدد کرتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں. امام نے کہا جب بھی انہیں کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے شکر کرتے ہیں. نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اس راہ میں استعمال کیا جائے کہ جو ہمیں خدا کے رضا اور محمد و آل محمد کی خوشنودی سے قریب کر سکے. اگر کوئی نعمت مجھے ملے اور میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس نعمت کو استعمال کر کے خدا اور اہل بیت سے دور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد چوتھی صفت جو امام نے بیان کی، وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا، اور جب بھی کسی امتحان میں گرفتار ہو جاتے ہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وَإِذَا ابْتُلُوا، بلا و پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے ناگہانی، تو شکایت کے دفتر نہیں کھولتے، واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ خداوند عالم نے میرا امتحان لیا ہے. وَإِذَا غَضَبُوا عَفَوْا، اور امام کہتے ہیں کہ جب کبھی غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو فوراً ہی اپنے مد مقابل کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ وہ نقطہ ہے، بس یہاں پر میں آخری کلام دے کر اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے غلط فہمیوں کی بنا پر. اکثر جو مسائل ہمارے درمیان ہیں معاشرے میں، وہ سب ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے. ہم خود ایک چیز گڑھ لیتے ہیں اپنے میں کہ فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ ایسے دیکھتا ہے، اور اس غلط فہمی کی بنا پر، غلط سمجھنے کی بنا پر ہم ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے اور ہمارے جو درمیانی تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن غضبناک ہو جائے، غصہ ہو جائے، فوراً ہی اس کی روش کیا ہونی چاہیے؟ عفو، وہ معاف کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے روایات میں کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو. جب تک تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے، خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. اور ایک خط ہے امام رضا کا، جس کو میں مجلس میں ایک جگہ پڑھ چکا ہوں، صرف ایک جملہ. امام رضا نے کہا ہے کہ میرے دوستوں کو سلام دو اے عبدالعظیم حسنی، اور اگر کسی نے میرے شیعہ کے بارے میں دل میں بدزنی کی، برا خیال لایا، بدخواہ ہوا، تو پھر خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. دل میں برائی نہ رکھے. خواتین میں، مردوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یہ مسائل پیش آتے ہیں. امام رضا کی مجلس میں آئے ہیں، یہاں سے دعا کر کے اٹھے، خداوندہ ہمارے دلوں کو نور امام رضا سے نورانیت عطا فرما، اور جو کدورت کینہ ہے، جو بغض ہے، جو میل ہے، اس کو بحق امام رضا ہمارے دلوں سے خارج فرما دے. بلکہ درود بھیجے محمد والے. بس آپ کی زحمت تمام کی. یہ ہے امام رضا کی سیرت، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عقائدی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، ہر جہت پر امام رضا نے تشیع کو اور اسلام کو پیش کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام رضا کی انہی فتوحات اور انہی مناظروں میں ظفر اور کامیابی کی وجہ سے بادشاہ وقت، حاکم وقت مجبور ہوا کہ وہ امام کو زہر دے کے شہید کرے. امام کا ایک چاہنے والا تھا جو امام کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. وہ جب امام فتح یاب ہوتے تھے اور مناظرہ جیت جاتے تھے تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا، مولا دیکھیں یہ جو اب یہ کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، اب اس نے کیا کہا، مولا یہ جو حاکم وقت ہے یہ بڑا آپ کا چاہنے والا ہے، بڑا دل دادا ہے، بڑا آپ کا فین ہے، بڑا آپ کا چاہنے والا ہے. انہوں نے کہتے کہنے لگے کہ یہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میں آل محمد کو لے کے آیا، اسے کہتے ہیں آل محمد، اور کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، خود مشہور ہونا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ان کو لے کر آیا ہوں مدینے سے، اور یہ دیکھو جیت گئے، یہ فتح مند ہو گئے، ان کی بات جو ہے مثلا سب پہ حاوی ان کے سکہ چل گیا. امام نے کہا نہیں, کل جب میں فتح مند ہو جاؤں تو اس کا چہرہ دیکھنا. اب کل جب امام گفتگو میں غالب آ گئے, اب جو امام کے ساتھی تھا اس نے جب چہرہ دیکھا تو حاکم وقت کا چہرہ انتہائی پشمردہ ہو گیا اور مرجھا گیا, مایوسی چھا گئی. کیونکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ مختلف علماء کو لے کر آئے کہ کہیں نہ کہیں تو امام زیر ہو جائیں, امام مغلوب ہو جائیں. لیکن یہ آل محمد ہیں کہ ان کا علم خدا کا علم ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب اس نے کہا کہ امام کو زہر دیا جائے گا, اور پھر امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا. اور یہ وہ امام ہے کہ جو عالم غربت میں شہید ہوا ہے. عالم غربت پہ تو اور بھی شہید ہوئے ہیں, لیکن اس امام کو غریب الوطن نہیں کہا جاتا. اس امام کو کہا جاتا ہے السلام علیک یا غریب الغربا. اے تمام غریب الوطن اماموں میں سب سے زیادہ غریب الوطن امام. توجہ رکھیے گا, رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, بیٹی موجود ہے, داماد موجود ہیں, حسن حسین جیسے نورانی بیٹے موجود ہیں, اپنے ہی شہر میں, غریب الوطن نہیں ہے. جناب زہرا ظلم ہوا ہے, ستم ہوا ہے, مقہورہ ہیں, مستحدہ ہیں, لیکن اپنے ہی شہر میں شوہر موجود ہے نا, بچے موجود ہیں, گھر میں غسل دینے والا موجود ہے, کفن دینے والا موجود ہے, رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھانے والا موجود ہے, اپنے کچھ موجود ہیں, غریب الوطن تو نہیں ہے. ہاں غریب الوطن دوسرے معنی میں جناب زہرا کے حق کے زہرا کو نہیں پہچانا امت نے. امام علی شہید ہوتے ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, زینب موجود ہے, ام کلثوم موجود ہے, حسن و حسین و عباس ان کے بھائی موجود ہیں, غریب الوطن نہیں ہے امام علی. اپنے شہر میں شہید ہو رہا ہے امام حسن, مدینے میں شہید ہو رہے ہیں, بہنیں موجود ہیں, بھائی موجود ہیں. امام حسین بھی اگرچہ کہ غریب الوطن ہیں لیکن زوجہ سے رخصت ہوئے, بچوں سے رخصت ہوئے, بہن سے رخصت ہوئے, سب کو ودا کیا. عزیزان گرامی غریب الوطن ہیں لیکن زوجہ موجود ہے, بچے موجود ہیں, دلاسہ دینے والے, ایک دوسرے کو گلے لگانے والے موجود ہیں. مگر ہائے غریب الغربا, ایسا غریب امام ہے کہ نہ زوجہ موجود ہے, نہ بچے موجود ہیں, نہ کوئی چاہنے والا موجود ہے. اس عالم میں میرے امام نے جان دی ہے. اور امام جب آ رہے تھے, امام نے کہا تھا بسط جب میرے سر پر چادر ہو تو سمجھ جانا مجھ سے کلام نہ کرنا, میرا آخری وقت آ جائے گا, اور حجرے کو بند کر دینا, میرا بیٹا میرے غسل کفن کے لیے آئے گا. اللہ اکبر. بس ابا سلط نے دیکھا امام آ رہا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, در و دیوار کا سہارا لیتا ہے. اللہ اکبر. امام کی حالت تھی کبھی کلیجے کو پکڑتا ہے. ایک دفعہ امام آ کر بستر پر لیٹ گئے اور امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے ایک مار گزیدہ انسان تڑپ رہا ہے. اس لیے کہ زہر کی خاصیت ہوتی ہے انسان کو شدید تشنگی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں سرحانے کوئی نہیں ہے جو امام کو پانی دے سکے. ارے جواد نہیں ہے, بس عزادارو تیول عرض سے امام جواد تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد غسل کفن ہوا, جنازہ ہوا, میں ہاتھ جوڑ کے ہوں, امام جواد آپ بہت خوش نظیم ہیں, بابا کو کفن دیا, بابا کی نماز جنازہ ہوئی, بابا کی تدفین ہوئی, مگر کربلا میں ایک بیٹا ہے. جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا یہی کہہ رہا تھا بابا ارے وائے رے قسمت, ارے تیرا جنازہ زمین پہ پڑا ہو جواں بیٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون. ماتم امام رضا علیہ السلام.